کو نور مقدس سے، حضرت زہرا سے منور فرمائے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیے محمد وال محمد۔ پروردگار عالم ہماری گناہ گار آنکھوں کو زیارت امام زمان نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیے محمد وال محمد۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں خضوع و خشوع و خلوص سے بھرپور ایک ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ جی محمد والے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين، أما بعد، فقد قال مولى الحسين عليه الصلاة والسلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایام عزا، ایام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام ایام واقعہ کربلا کے بعد حسین کے ساتھ مربوط ہیں۔ کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا۔ اس زمین کو جس کو اللہ نے، پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کے لیے خلق کیا ہے، یہ لکیریں ہم نے مار دی ہیں۔ یہ یورپ ہے، یہ ایشیا ہے، یہ امریکہ ہے، یہ آسٹریلیا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ لکیریں ہماری ماری ہوئی ہیں۔ اللہ نے پوری زمین خلق کی ہے بنی نوع انسان کے لیے، اور کل ارض کربلا، پوری زمین کربلا ہے۔ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، تقریر مجھے کرنی آتی نہیں ہے، میں بالکل صاف آپ کو بتا رہا ہوں، صرف پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں، وہاں کی کچھ باتیں جو آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی، آپ سے پہلے مجھے ان باتوں کی زیادہ ضرورت ہے، اور اگر کہیں اثر کر جائیں تو کیا ہو جائے گا، کیا مل جائے گی، کیا ملے گی پھر ہمیں، جنت ملے گی۔ ہم کہتے ہیں جنت بھی نہیں چاہیے، جنت ان کو ملے جو جنت کے طلبگار ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ہماری تمام گفتگو بی بی کے دو آنسو خوش کرنے کے قابل ہو جائے تو ہماری جنت یہی ہے، جس بی بی نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ پیغمبر اکرم کی ایک روایت ملتی ہے کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم کی ذات بابرکت کو دیکھیے، اور پھر جو سلوک ان کے ساتھ ہوا، بنی نوع انسان نے کیا۔ میں کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا کہ فلاں نے کیا، امت نے کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، کسی کے بارے میں اس لیے کیا، کیونکہ میں ایک خوف میں مبتلا ہوں، میں بذات خود۔ وہ جن کا پتہ چل گیا کہ ادھر گئے یا ادھر گئے، ان کے امتحان ہو گئے، میرا بھی امتحان نہیں ہوا ہے۔ میرا پتہ نہیں میں کہاں جاتا ہوں، میرا کوئی پتہ نہیں۔ میں پروردگار عالم سے ہر لمحہ یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگارا، تمام اعمال، اگر زندگی میں میں نے کوئی اچھا عمل کیا، اس کے صدقے میں مجھے مولا کے در سے جدا نہ ہونے دینا پروردگار۔ جو لمحہ میرا مولا کسی جدا ہونے کا آ جائے پروردگار، اس سے پہلے مجھے موت دے دینا۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ ہم کیسے برداشت کر لیں کہ جن لوگوں سے ہم پوری زندگی دوری اختیار کرتے رہے، قیامت میں خدا ان کے ساتھ یکجا کر دے ہمیں، ہمارے لیے جہنم کی آگ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی۔ اور جس مولا کے انتظار میں ساری زندگی گزار دی کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو میرے مولا کی زیارت ہوگی، اور پھر پتہ چلے کہ مولا کی زیارت کے قابل نہیں ہم، تو اس سے بدبختی، اس سے بڑا جہنم ہمارے لیے اور کیا ہوگا۔ بہرحال پروردگار عالم بحق چادر حضرت زہرا سب مومنین کو اپنے زمان میں رکھے۔ ایک صلوات پڑھ جی محمد وال محمد۔ مولا حسین کا فرمان۔ کربلا کے بارے میں عام طور پہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. ماں نے جب سینے سے قریب کیا ہمیں اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جب ہمارے چہرے پر پڑے, اس سینے کی گرمی نے اور ان آنسوؤں نے محبت محمد و آل محمد ہماری روح میں سمیٹ دی, ہمارے وجود میں سمیٹ دی. اس سے بغیر ہم زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں, درست ہے؟ لیکن اس وقت سے ہم پھر تقاریر سنتے آتے ہیں, ہم نوحے سنتے آتے ہیں, ماحول ہمارا ایسا ہے کہ ہم کربلا اور اس کے بغیر ہمارا کچھ رہتا ہی نہیں. اس تمام سفر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کے ذہنوں میں کربلا کا ایک نقشہ بن جاتا ہے, مولا حسین کا ایک نقشہ ہمارے ذہن میں بن جاتے ہیں. تقریریں سنتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, نوحے سنتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, اور جو حالات دیکھتے ہیں, جن جو تمام ایک کلچر ہے, ایک ثقافت ہے ہماری یہ کربلا کی, اس سے گزرتے گزرتے یہ کربلا کا ایک نقشہ ہمارے ذہن میں بن جاتا ہے. مولا حسین کا ایک تصور سے ہمارے تصور میں ایک تصویر بن جاتی ہے کہ مولا اس قسم کی ہستی تھے. حضرت امیر المومنین کی ایک نقش ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ مولا ایسی ہستی تھی. کئی دفعہ وہ نقش ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو مطمئن کرنے والا ہوگا, لیکن مولا کا نقش کو اگر ہمارا ذہن پڑھ سکے, وہ ہستی جس کو پیامبر اکرم فرماتے ہیں کہ اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا, اگر کسی نے پہچانا تو یا میں نے پہچانا یا میرے رب نے پہچانا, تو ہمارے ذہن میں, ہمارے اس ناقص عقل میں وہ تصویر آ جائے اور تصور آ جائے اور ہم ان کی باتوں کو سمجھ لیں. میں نہیں سمجھتا, میں اپنی عقل کی بات کروں, آپ لوگوں کا میں کچھ نہیں کہہ. صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد. تمام گفتگو میں آئیے چلتے ہیں مولا حسین سے پوچھتے ہیں, مولا ہم نے تو کربلا کا بہت پڑھا, بہت سنا, ایک نقش ہمارے ذہن میں آ گیا, مولا آپ بتائیے یہ کربلا کیا ہے؟ کیونکہ میرے ذہن میں کربلا ایک وسیع و عریض صحرا ہے اور اس میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے, ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے. اس ٹینٹ کا جو بھی پلہ اٹھاتے ہیں نا, تو اس صحرا کا, جو کربلا کا صحرا ہے, اس کا ایک رخ نظر آئے گا. انسان کے بس میں نہیں کہ مولا حسین کی پلان کی ہوئی کربلا کے تمام رخوں کا احاطہ کر سکے. 1400 سال گزر جانے کے باوجود علماء کی تحقیقات, لوگوں کا پڑھنا لکھنا, تمام تحقیق, خلوص, تقویٰ, پرہیزگاری کربلا کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکی ہے. کربلا کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکی. یہاں ایک اور بات میں کلیئر کر دوں کہ سن 61 ہجری میں نہ تو کربلا کا آغاز ہوا ہے اور نہ کربلا کا انجام ہوا ہے. سن 61 ہجری میں نہ کربلا شروع ہوئی ہے اور نہ کربلا ختم ہوئی ہے. کربلا کا آغاز اگر پیچھے جائیں نا, جب آدم کو شیطان نے سجدے کا انکار کیا تو وہ بھی کربلا تھی. جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا وہ بھی کربلا تھی. جب موسیٰ کو کہا جاتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے مقابلے میں کہ اس نے سرکشی کی ہوئی ہے, وہ بھی کربلا تھی. جب ابراہیم بت شکن نمرود کے سامنے آتے ہیں اور آتش نمرود میں کود پڑتے ہیں, وہ بھی کربلا تھی. ابو جہل و ابو لہب جب پیامبر اکرم کے مقابلے میں آتے ہیں, وہ بھی کربلا تھی. ہاں, کربلا کا عروج سن 61 ہجری میں ہوا جب آدم کا وارث, ہم زیارت امام حسین میں کیا پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا, السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ساری لڑی کے وارث حسین, اور دوسری طرف شیطان کے, قابیل کے, فرعون کے, نمرود کے, شداد کے, ابو جہل و ابو لہب کے وارث یزید, جب کربلا میں آمنے سامنے, یہ کربلا کی پیک تھی. اور کربلا انجام کو کب پہنچے گی؟ جب آخری محمد, جب آخری حسین تشریف لائیں گے. اس تمام عرصے میں کربلا نے ایک سفر طے کیا ہے. یہ 1400 سال جو ہمارے گزرے ہیں تقریباً, اس میں کربلا نے ایک سفر طے کیا ہے. عزیزوں, سب سے پہلے ایک لفظ میں آپ کو بتا دوں, جس لفظ سے مجھے کافی کوفت ہوتی ہے, سنتا ہوں تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہ ہم ایک لفظ عام طور پہ اب استعمال کرنے لگے ہیں, بانی مجلس. درست ہے, اس لفظ کو اپنی محفلوں سے نکال دیں بالکل. کیوں؟ میرا دل نہیں مانتا ہے میں بانی مجلس. بانی مجلس کون تھا؟ امام سجاد تھے یا ثانیہ زہرا تھے؟ اس کے علاوہ بانی وہ تھا جو بنیاد رکھتا ہے. بنیاد رکھی ہے اگر کربلا کی اور عزاداری کی اور تمام باتوں کی, کس نے رکھی ہے؟ یا بی بی نے رکھی ہے یا امام سجاد نے رکھی ہے. ہم بانی مجلس نہیں ہیں, ہم مجلس برپا کرنے والوں میں سے ہیں, خدمت گزار ہیں, نوکر ہیں, کچھ بھی کہہ لیں, بانی نہ کہیں. بانی مجلس کون تھی؟ بی بی تھی. سب سے پہلا مرحلہ جو کربلا کا طے ہوا ہے, دیکھیے کربلا کے واقعے کے بعد, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ بی بی کا ہی حوصلہ تھا کہ شام غریبہ ہیں, 72 عزیزوں کے لاشیں پڑے ہیں. ہمارے یہاں ایک ماتم ہو جائے نا تو لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں, کسی کو ہوش و حواس نہیں رہتے, اور ہمارے عزیز و اقارب تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہماری محبت صرف اس سے, میرا بیٹا ہے, میری ماں ہے, میرا باپ ہے, میرا بھائی ہے, میرا عزیز ہے, صرف اس رشتے سے بندھے ہوئے ہیں. وہ اس عشق میں بندھے ہوتے تھے ایک دوسرے سے, جو عشق پروردگار عالم کے ذریعے ان کو عطا ہوتا تھا. بی بی کا عشق امام حسین سے بھائی ہونے کے ناطے نہیں تھا, وہ امام حسین کا جو مقام تھا اور بی بی کا جو معرفت کا مقام تھا, وہ جب اس مقام پہ اپنے بھائی کو دیکھتی تھی تو وہ عاشق حسین تھی. پھر حضرت سکینہ ایک چھوٹی سی چند سال کی بچی کے عنوان سے نہ دیکھیں, وہ حسین کی معرفت والی بیٹی تھی. ورنہ سر کٹا ہو لاشے کا, رات کا اندھیرا ہو, بچی کو کیا پتا ہے میرا بابا کہاں ہے؟ بچی کو کیا پتا ہے؟ یہ اس بی بی کی معرفت تھی کہ کچھ عرصے بعد جس طرح حضرت زہرا اپنے بابا سے جا کے مل گئیں, اسی طرح سے یہ بی بی اپنے بابا سے جا کے مل گئی. یہ کربلا کا واقعہ دیکھیے. میں صرف شام غریبہ کا ذکر کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, کہ تھوڑی دیر کے لیے اس نقشے میں کربلا میں چلیں, آنکھیں بند کر کے تصور سے ذرا دیکھیں کہ 72 شہداء کے لاشیں. غیرت مند آدمی کے لیے کوئی عزیز کوئی دوست ہو نا اور اس کو قتل کر دیا جائے, ہم لوگ آپس میں بھی غیرت میں کہتے ہیں بھائی مجھے قتل کر دو, میرے گھر والوں کو قتل کر دو, لیکن میرے مہمان کو کبھی ہاتھ نہ لگانا. میرے دوست کو جو میری وجہ سے آیا اس کو کہتے بھائی تم نکل جاؤ, تم جاؤ, کہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا. مولا حسین کے دوست وہاں پہ تھے, عزیز وہاں پہ تھے, بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر وہاں پہ تھے, حور جیسا مہمان وہاں پہ تھا, سب کے لاشیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, اور بی بی کی نماز تہجد وہاں پر قضا نہیں ہوئی ہے. یہ ایسی ہی ہستی تھی جو حضرت زہرا اور حضرت امیر المومنین کی اولاد, واقعاً اس کے علاوہ کسی اور کا یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا ہے. اس تمام سفر میں کربلا تک, کربلا کی فوج کا علم بردار کون تھے؟ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام. مولا عباس کیا تھے؟ علمدار تھے. حضرت عباس کی بچپن سے تربیت, بلکہ ان کی والدہ کا جو نکاح تھا وہاں سے حضرت امیر المومنین کی نظر میں یہ تھا کہ حسین کا علمدار ہو, پوری پلان تھی نا, اور تربیت بھی یہی دی گئی تھی کہ کربلا میں حسین کا ساتھ دینا ہے. درست ہے, لیکن عصر عاشور میں کمانڈ چینج ہوئی ہے, فوج کے کمانڈر چینج ہو گئے. کون؟ ابھی عباس علمدار کی شہادت کے بعد کمانڈ چینج ہوئی, اب کمانڈر کون ہے؟ ابھی ثانیہ زہرا ہے. کون سی ثانیہ زہرا؟ وہ ثانیہ زہرا کہ جب والدہ کی رحلت کے بعد میرے مولا جب بی بی کو لے کر جایا کرتے تھے ماں کی قبر پہ, تو اس لمحے کا انتخاب کرتے تھے جب لوگ گھروں میں ہوتے, گھروں سے نکلنے کا امکان نہ ہوتا, اور فجر کے وقت لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے ہوتے, اس تاریکی میں بی بی کو لے کر جایا کرتے تھے کہ کسی کی نگاہ بی بی پر نہ پڑے. وہ بی بی علم اٹھاتی ہے اس پیغام کا جس کو ہم پیغام حسینی کہتے ہیں. میرے مولا حسین کے پیغام کا علم کس نے؟ اس بی بی نے اٹھایا. اور دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, کہ جس وقت اکثر لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ خیموں میں آگ لگائی گئی, ایک طرف سے ایک خیمے میں آگ لگی, پھر دوسرے میں لگی, پھر تیسرے میں لگی, دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت ملتی ہے کہ ایک ایک خیمے کو آگ لگائی گئی, ایک روایت ملتی ہے نہیں, چاروں طرف سے آگ آئی اور سارے خیموں میں آگ لگا دی گئی. دیکھیے وہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ بی بی گئی امام سجاد کے پاس اور کہا خیموں میں آگ لگ گئی ہے, بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ خیموں سے باہر نکلائیں یا جل کے مر جائیں, یہ تاریخ بتاتی ہے. درست ہے, ایک چھوٹا سا سوال, بی بی جب کوفے میں تھی, میرے مولا کا جب دور تھا تو بی بی کا درس ہوا کرتا تھا کوفے میں, ہزاروں کی تعداد میں خواتین آ کر بی بی کا درس سنا کرتی تھیں. درست ہے, ایک چھوٹا سا شرعی مسئلہ ہے, چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ مثلا اگر یہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آگ لگ جائے تو ہم کیا کریں گے, نماز پڑھیں گے یا جان بچائیں گے؟ جان بچائیں گے, جان بچانا واجبات میں سے. کہ اگر نماز آپ نے واجب نماز کی نیت کر لیے اور آگ لگ گئی, جان کو خطرہ ہے, تو پہلے اپنی جان کو بچانا ہے, اس کے بعد اپنی نماز دوبارہ قائم کر لینی ہے, ٹھیک ہے نا؟ بی بی جس کے درس, جن کے درس میں ہزاروں خواتین آتی تھیں, کیا بی بی نہیں جانتی تھی کہ اگر آگ لگ جائے خیموں میں تو خیموں میں سے نکلنا واجب کا درجہ رکھتا ہے, جان بچانا واجب؟ بی بی جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی؟ جانتی تھی نا. تو پھر کیوں امام سجاد سے پوچھ رہی ہیں؟ تاکہ پوری دنیا کو اس وقت کمانڈ کی تبدیلی کا پیغام دے رہی ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ابھی امام سجاد وہ ہستی ہے جو زمانے کا امام, اب امام سجاد ہے, اب اپنے مسائل کے لیے امام سجاد کی طرف رخ کرنا ہے. صلوات پڑھ جی ایک محمد و آل محمد. امامت کو آگے لے کر گئی. ہر امام کے بعد جب دوسرا امام آئے ہیں ان کو چارج دیا گیا ہے, تو اکثر اماموں کے دور میں مختلف مسائل پیدا ہوئے ہیں. مثلا ہم شش امامی کہتے ہیں, چھٹے امام کے بعد کیا مسائل پیدا ہوئے؟ کسی نے ان اسماعیل کو مانا, کسی نے امام صادق کی طرف رجوع کیا اور ان کے آگے لڑی چلی, اور آگے بھی آئے ماتھار کے جب مطلب چار دوسرے کی طرف جاتا. لیکن یہاں پر دیکھیے, کربلا کے واقعے کے باوجود سب نے امام سجاد علیہ السلام کو اپنا امام قبول کیا. ایک سوات اور پڑھ دی محمد و آل محمد. یہ کربلا کا واقعہ یہاں سے شروع ہوا, اور بانی مجلس بانی عزاداری پہلا پیغام کیا دے رہے ہیں آپ تمام خطبات میں دیکھ لی, ایک بات مشترک نظر آتی ہے, کوفہ ہو یا شام کا دربار ہو, راستہ ہو, جہاں کہیں موقع ملا بی بی اور امام سجاد کی خطبوں میں کیا ملتا ہے کہ ہم اولاد رسول ہیں. یہ پہلی تبلیغ تھی, یہ پہلی تبلیغ تھی. کیوں؟ یزید نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ باغیوں کا ایک گروہ جس نے بغاوت کی ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے, اور یہ پہلا موقع تھا. اگر یہ تبلیغ نہ ہوتی تو آج کربلا کے واقعے کا رنگ دنیا میں اور ہوتا. بی بی نے پہلی تبلیغ یہ کی کہ ہم باغی نہیں ہیں, ہم اولاد رسول ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے. یہ پہلی تبلیغ تھی, یہ پہلا انداز تھا جو کربلا کے واقعے نے پہلا سفر طے کیا ہے کہ ہر جگہ یہ پہچان کروائی گئی. ورنہ اندازہ یہ تھا کہ یہ سارے کاروان پہنچے گا شام تک, اور اتنے سفر کے بعد اس خاندان کا مورال اتنا ڈاؤن ہو چکا ہوگا کہ آئندہ یہ لوگ اس نظام کا جس کو نظام ولایت کہتے ہیں, جو علی ولی اللہ جس کی بنیاد تھا, اس نظام کا یہ لوگ نام نہیں لیں گے. دشمنی حسین سے نہیں تھی, دشمنی بیبیوں سے نہیں تھی, دشمنی علی اصغر سے نہیں تھی, دشمنی اس نظام سے تھی. اور مولا حسین کو اپنی اولاد کی فکر نہیں تھی, اپنے دوستوں کی فکر نہیں تھی, اپنے عزیزوں کی فکر نہیں تھی, اس نظام کو زندہ کرنے کی فکر تھی. یہ وہی درد تھا کہ جس درد کی وجہ سے مولا حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہوئے اپنے بیٹے کے درد کو محسوس نہ کیا, کیونکہ اس سے بڑا درد موجود تھا مولا حسین کے لیے. صلوات پڑھ جی ایک محمد و آل محمد پر. یہ پہلا دور تھا تبلیغ کا, یہ پہلے دور سے کربلا گزری. اس کے بعد کے دور میں واقعات بیان کیے گئے کہ کربلا میں واقعات کیا پیش آئے, علی اکبر کو کیسے شہید کیا گیا, قاسم کو کیسے شہید کیا گیا, عباس کے بازو کیسے کٹے, کربلا میں کیا کیا واقعات پیش ہوئے. یہ تمام چیزیں یہ اس کے بعد کے دور کی ہیں جہاں یہ واقعات لوگوں تک پہنچائے گئے اور لوگوں کو ان واقعات سے آگاہ کیا گیا. اس کے بعد کا جو دور آیا عزاداری میں, اس میں لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ کیوں پیش آیا اس واقعے کی. واقعے کربلا میں سارے واقعے کربلا کا آغاز نہیں ہوا, اس کا بیج تو پہلے بویا جا چکا تھا پیامبر اکرم کی رحلت کے بعد, بلکہ میں کہوں گا پیامبر اکرم کی رحلت سے پہلے. جب پیامبر اکرم کہتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت, تو جواب میں کیا کہا گیا؟ حسبنا کتاب اللہ. لوگ کہتے ہیں جی یہ تو جملہ تھا, یہ ویسے ہی کہا گیا کسی اور موقع کے, ہم نے کہا بھائی یہ جملہ نہیں ہو سکتا ہے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. میں کہوں جی میرے لیے پانی کافی ہے, خود بخود یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پانی کے ساتھ کوئی اور چیز موجود ہے. میں کہوں نا یہ سادی بات کریں بالکل کہ میں کہوں میرے لیے پانی کافی ہے تو مطلب ہے پانی کے ساتھ کوئی اور چیز موجود ضرور ہے, اور میں کہہ رہا ہوں میرے لیے پانی کافی ہے. تو وہ یہی بات آتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے کہا کہ دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی پیغمبر اکرم کے مقابل میں آ کر یہ بات جو کہی گئی, یہاں سے اس کربلا کی بنیاد, اس کے بعد کے واقعات کیا ہوا کس طرح ہوا, یہ تمام چیزیں یہ اس کے بعد کے دور میں عیاں ہوئیں اور روشن ہوتی چلی گئی, اور ان پہ تبصرے ہوئے, تاریخی حقائق بیان کیے گئے, لوگوں نے, علماء نے بڑی تحقیق کی ہے, لوگوں نے ہسٹری کو کھولا ہے, ہسٹری بیان کی ہے. اس زمانے میں علماء کا اگر نہیں تھا تو ایسے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تھے, سیکٹری لیول کے تھے, اور کئی تعلیم انہوں نے حاصل کی, انہوں نے تحقیقات کی, اپنی کاوشیں کی, اور بڑے گراں قدر انداز میں وہ تحقیق کی اور بتایا کہ تاریخ میں ہوا کیا, واقعات کیا ہوئے اور کیوں ہوا. یہ کیوں کا جو مسئلہ تھا اس نے جا کے لڑی کو کہیں اور ملا دیا, اور بڑے بڑے سفید پوشوں کے اوپر الزام آنے لگ گیا. درست ہے, بڑے بڑے سفید پوشوں کے جب نام آنے لگ گئے اب برداشت نہ ہوا. کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ اکثر لوگ مثلا کسی مکتب کو اگر مانتے ہیں نا تو وہ اپنے مفادات کی وجہ سے مانتے ہیں. اکثر لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, بہت کم لوگ ہیں جو مکتب کو مکتب کے طور پر مانتے ہیں. دنیا میں رسم ہے, مطلب عیسائی مسیحی اگر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو مان رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں سے بہت سی ایسی چیزیں, بہت سے ایسے کام انجام دیتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی مخالفت بھی کرتے ہیں, لیکن ایک انہوں نے سسٹم بنا لیا ہے, وہ اس سسٹم کو نہیں چھوڑ سکتے, اس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہو گئے, وہ نظام بن گیا ہے, وہ اس نظام کو نہیں چھوڑنا چاہتے. اب جب اس نظام کے اوپر ایسی دلیل آتی ہے جو عقلی دلیل ہے, عقل کو انسان کی فطرت میں کہ انسان عقل کی دلیل کو قبول کرتا ہے, جب ایسی دلیل آتی ہے تو ان کے لیے اس سے بچنا بڑا ناممکن ہو جاتا ہے. اب وہ پتھر ملاتے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں, کبھی کسی چیز کا کیا انکار کیا جاتا ہے, کبھی تخریب کاری کا سہارا لیا جاتا ہے, کبھی کس چیز کا اور کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے. اب جو دور ہے عزیزو, یہ دور ظہور امام زمان ارجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا, تمام انبیاء کے وارث, تمام آئمہ اطہار کے وارث, حضرت امام زمان, میں کہوں گا آخری محمد. درست کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا, اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد کلنا محمد. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے مولا کی جگہ پیغمبر اکرم ہوتے وہی کچھ کرتے جو میرے مولا نے کیا, امام حسن علیہ السلام کی جگہ میرے اگر پیغمبر اکرم ہوتے وہی کچھ کرتے جو پیغمبر اکرم نے کیا, اور کربلا میں اگر پیغمبر اکرم خود ہوتے تو وہی کچھ کرتے جو مولا حسین نے کیا, اور امام زمانہ کی جگہ اگر پیغمبر اکرم ہوں گے تو وہی کچھ کریں گے جو امام زمانہ کریں گے. یعنی یہ ایک دوسرے سے وابستہ ہستیاں ہیں, یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک نے سوچا پھر عمل کیا, نہیں, یہ چونکہ ان کی عقل انتہا پر ہے, ایکسٹریم پر ہے, اس عقل کی جو آخری حدیں ہیں وہاں پر جب ان کی عقل ہے, دیکھنا اگر ہماری سب کی آنکھیں ٹھیک ہیں تو ہم کیا کریں گے, ہم یہاں سے فوراً دیکھیں گے جی بلب روشن ہے, اور میرے آپ کے بیان میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی, میں جتنے بلب گنتی کروں گا آپ بھی اتنے بلب گنتی کریں گے. درست ہے نا, یہ چونکہ ہماری عقل اور ہماری اس لیول پہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں, تو جن ہستیوں کی عقلیں کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کے کام میں تضاد نہیں ہو سکتا. وہ جو ایک ہستی کرے گی وہی دوسری کرے گی, وہی تیسری کرے گی, وہی چوتھی کرے گی, وہی سب کریں گے. صلوات پڑھ دیجیے ایک محمد والے محمد پر. اب دنیا میں نظاموں کے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے, اصل چیز جنگ جو تھی اصل جنگ نظام کی تھی. پیغمبر اکرم انشاءاللہ کل سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اس میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ پیغمبر اکرم ایک نظام لے کر آئے, اس نظام کا مسئلہ تھا, میرے مولا کا مسئلہ نہیں تھا اقتدار کا, کہ مولا کا حق کون چھین سکتا ہے. یہ کوئی یہاں کا عہدہ تو نہیں تھا کہ جہاں ہم بیٹھے اور ہم نے جنرل باڈی کی میٹنگ کی اور ایک صاحب کو پریزیڈنٹ بنا لیا تو وہ پریزیڈنٹ اگر نہیں بنا ووٹ کم پڑ گئے تو وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے. میرے مولا ہیں, ساری دنیا مانے پھر بھی مولا ہے, ساری دنیا انکار کر دے پھر بھی مولا ہے. جو مولا کو مانے گا وہ اپنے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا, جو نہیں مانے گا اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھولے گا. مولا کا تو کچھ نہیں جاتا, یہ خدائی عہدہ ہے. یہ خدائی عہدہ ہے، اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے، یہ خدائی عہدہ ہے، مقام ہے جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو اے اولاد آدم، اگر نجات چاہیے علی کے در پہ آؤ، صلوات پڑھیے ایک محمد و آل محمد. یہ سارا نظام کا مسئلہ تھا، مولا علی کا مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو اقتدار نہیں دیا. مولا تو کہتے ہیں آپ کا اقتدار میرے نزدیک تمہارے ٹوٹے ہوئے جوتے جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے. البتہ مولا کی باتیں کئی ایسی ہیں جو کافی مس انڈرسٹینڈ کی جاتی ہیں ہمارے عام معاشرے میں، کئی باتیں ایسی رائج ہو گئی ہیں. ایک جگہ ہم جا رہے تھے تو وہ مولا کی بات کوٹ کر رہا تھا، اکثر مولا کا ایک کال ہے نا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے تبدیل ہونے سے پہچانا. ہمارے سامنے کہتے مولانا ہم نے تو رب کو واقعی اپنے پروردگار کو اپنے ارادوں کے تبدیل ہونے سے پہچانا. میں نے کہا بھائی کان پکڑ لو توبہ کر لو. مولانا صاحب مولا کا کال ہے. میں کہا کان پکڑ لو توبہ کرو استغفار کرو. مولا کہتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے تبدیل ہونے سے پہچانا. ہمارے کیا ارادے ہیں؟ بیوی ذرا سا پیر دبکاتی ہے ہمارا ارادہ ادھر ہی ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے کوئی ارادوں کی کوئی حیثیت ہے؟ مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے تبدیل ہونے سے، کہ مولا علی کا ارادہ، علی جیسی ہستی کا ارادہ کہ کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے، میرے مولا کا ارادہ نہیں بدل سکتا. جب وہ ارادہ بدلتا ہے تو سمجھ آتے ہیں کہ ایک ایسی کائنات میں ایک ہستی موجود ہے جو ہمارا مالک اور خالق ہے. صلوات پڑھ جی ایک محمد و آل محمد. مولا کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک مینٹل لیول کی ضرورت ہے، ہر آدمی نہیں، بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو مولا علی کے ساتھ یہ نہیں کہ کوئی ذاتی دشمنیاں تھیں ان کی، نہیں، ایک نظام کے علم بردار تھے مولا علی. اور انشاءاللہ کل پرسوں کی گفتگو میں ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. سب سے مظلوم امام کون سا ہے؟ کس میں امام کو مظلوم کہتے ہیں؟ جی یار ادھر اختلاف پیدا ہوگی چھوٹی سی بات. امام حسن، امام حسین. انشاءاللہ کل پرسوں ہم مولا علی کی مظلومیت پہ بات کریں گے، درست ہے؟ بہت مظلوم امام ہے. اور انشاءاللہ کل پرسوں بات کریں گے اس کے اوپر، یہ پہلو بھی دیکھتے چلے جائیں گے. سب مظلوم امام، سب مظلوم امام ہیں، لیکن ان کی مظلومیت کا جب آپ انداز دیکھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے. یہ بہت معرفت کی بات ہے، اس کو بہت گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے مولا کی مظلومیت کو سمجھنے کے لیے ایک لیول کی ضرورت ہے، تب سمجھے. لیکن اب 1400 سال کے بعد دنیا یہ سمجھنے کے قابل ہو رہی ہے کہ اب ان دریچوں کو کھولتا جائے تو لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کربلا ایک نظام کی جنگ تھی، جنگ امام حسین سے ہوتی تو امام حسین تو قتل کر دیے گئے، قصہ ختم ہو گیا تھا. کیوں اتنا کیا گیا کہ یہ کوفہ اور شام کے سفر کو کیوں کیا گیا؟ تاکہ اس گھرانے کے کسی فرد کو دوبارہ یہ جرت نہ ہو، کیونکہ یہ غیور گھرانا ہے، یہ غیرت مند گھرانا ہے، یہ غیرت مند سادات تھے، ان کی غیرت دنیا میں معروف تھی، غیرت امام سجاد ائمہ کی غیرت اپنے عروج پہ تھی. انہوں نے کہا کہ جب ان کی عزت کو اس طریقے سے ہم گلی کوچوں میں لے کر آئیں گے، دوبارہ اس گھر میں سے کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس نظام کی بات کرے، درست ہے؟ یہ کربلا کا جتنا سفر تھا نا، کہ پہلے مرحلے پہ پہچان کروائی گئی کہ ہم اولاد رسول ہیں، پھر بتایا گیا واقعات کیا ہوئے، پھر تاریخ بتائی گئی، پھر اس نظام کی بات کی گئی. اب جو واقعات آگے کھلنے لگے ہیں، جب ظہور امام زمانہ کا وقت آ رہا ہے اور جب کربلا کا آخری مارکہ لگے گا، جب کربلا کا آخری مارکہ ہوگا، اس کے بعد دو نظام آپس میں ٹکرائیں گے. کون کون سے نظام؟ وہی جو میں نے بتایا کہ جو السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. ان کے وارث ایک طرف اور دوسری لڑی کے وارث دوسری طرف. قرآن میں ان کا کیا تذکرہ ملتا ہے؟ کیا نام دیا گیا ہے؟ شجر طیبہ کے وارث ایک طرف اور شجر خبیثہ کے وارث دوسری طرف. میں کالج میں تھا، کالج کے دور میں عجیب سے سوال ذہن میں آتے رہے. یہ کالج بھی عجیب چیز ہے نا، عجیب عجیب سوال ذہن میں آتے ہیں. میں کہتا تھا یار یہ مولا کے ماننے والے 72 تھے، اور 72 کے ماننے والے اتنے سارے روڈوں پہ نکلتے ہیں جناب، محرم میں اور عاشورہ کے دن تو اچھے خاصے نکل آتے ہیں، یہ شمر کی نسل اور یہ جو باقیوں کی نسل تھی یہ کدھر گئی؟
سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ،
درست. اور امام آئیں گے تو بڑی جنگ ہوگی، اور ہمارے جنگوں کا طریقہ یہ ہے، اہل بیت کا راستہ اور مکتب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، مکتب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بتاتا ہے. صلوات پڑھ جی محمد علی
محمد
کہ جنگ کا آغاز نہیں کیا جاتا، اس طرف سے کبھی جنگ کا آغاز نہیں. پیغمبر اکرم کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی سب دفاعی جنگیں تھیں, ادھر سے آغاز نہیں ہوتا. امام یہ نہیں کر سکتا کہ آ کے کہیں بھائی فلانا آدمی فلانا آدمی فلانا آدمی یہ ان کی نسل میں سے نہیں. تو آج کل کا جب دور دیکھتے ہیں نا تو سب آ گیا, وہ خود بخود وہ گردنیں اٹھا اٹھا کے اوپر سامنے آتے جا رہے ہیں تاکہ مولا کو تلوار چلانے میں کیا ہو, آسانی ہو. درست ہے, وہ گردنیں سب اٹھتی نکلتی چلی آ رہی ہیں, کوئی کہاں سے نکل رہا ہے کوئی کہاں سے نکل رہا ہے کوئی کہاں سے نکل رہا ہے. اور ابھی تو تیاری ہو رہی ہے. چند سال پہلے میں ذکر کیا کرتا تھا کہ فتنے بوئے جا رہے ہیں, ابھی فتنے کیا ہو گئے, پودے بن گئے ہیں, اور ابھی ایک دو سال میں درخت بن جائیں, بڑی اسپیڈوں میں بڑھ رہے ہیں. درست ہے نا, یہ جو خلیج کے حالات اور یہاں پہ جن نظر آ رہے ہیں نا, بڑی تیزی سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں, شام کے لیے فوج تیار کرنی ہے, اب کیا پتہ ہے کس کے لیے تیار کرنی ہے. درست ہے, یہی وہ ہے جو سفیانی کا خروج یہیں سے ہے نا, تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیفینیٹلی کیسے ڈیفینیٹ, میرا رب بھی جانتا ہے میرے مولا جانتے ہیں, لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تیاری کی جا رہی فوج بحرین والوں کے اس کو قیام کو کچلنے کے لیے کیا کیا, پاکستان سے بھی وہابیوں کو بھرتی کیا گیا, پاکستان سے وہابی بھرتی کیے گئے, اسپیشلی وہابی بھرتی کیے گئے, اور ان کو لا کے یہاں پہ کیا کہا, نیشنلٹی بھی دیں گے تمہیں, سب کچھ دیں گے. یہ جو کام ہو رہا ہے اور قطر میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے, سفیانی کا لشکر. ہو سکتا ہے وہی تیار ہو رہا ہے, یہی سمجھ آ رہی ہے نا, یمنی کے انقلاب پہ وہ تیار ہو رہا ہے, یمنی میں یمن میں دیکھیے نا کیا ہو رہا ہے, اور یہ خراسانی اور یہ تمام چیزیں یہ تیار ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور میرا اندازہ یہ کہتا ہے, میں ڈیفینیٹ نہیں ہوں, لیکن اندازہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پہ پٹاخے بج گئے نا تو یہ لکیریں جو ماری ہیں نا, یہ یونائٹڈ عرب امیریٹس ہے, یہ کویت ہے, یہ لکیریں ختم ہو جائیں گی. پھر لشکر ادھر سے چلا کرے گا تو ادھر چلا جایا کرے گا, ادھر سے چلے گا تو ادھر چلا جایا کرے گا. درست ہے نا, میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس دور میں, میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. درست, ہم سب نعرے لگانے والے ہیں مولا کے, یہاں پہ آج خاموشی چھائی ہوئی ہے نا, مولا علی کے نعرے لگاتے ہیں نا ہم لوگ, کیا نعرہ لگاتے ہیں ہم لوگ, کیسے کیسے لگاتے ہیں,
نعرہ حیدری, نعرہ حیدری.
ایک چھوٹا سا سوال اسی نعرے پہ, یہ نعرہ اس کا ثواب ہے نا, اجر ہے کہ نہیں ہے, یار کیوں چپ کر کے کیوں بول رہے ہیں, بس یہ بچے سمجھیں گے, آپ لوگ خود کنفیوز ہیں تو بچے کیا سمجھ یاد کریں. ثواب ہے اس کا, مولا علی کا نام لینا, مولا علی کے چہرے پہ نگاہ کرنا جب عبادت ہے تو ان کا نام لینا بھی عبادت ہے بھائی. درست ہے, اس کا ثواب ہے نا. میں کہتا ہوں کہ دو آدمی نعرہ لگا رہے ہیں, ایک ہم نے لگایا بھی, ایک حجاج بن یوسف کے دور میں ایک آدمی نعرہ لگاتا ہے نعرہ حیدری, یہ دونوں کا ثواب برابر ہے, ایک ہی نعرہ ہے بھائی, ایک ہی نعرہ ہے, یا علی وہ بھی کہہ رہا ہے, یا علی یہ بھی کہہ رہا ہے, ہیں کیا مطلب وقت اگر ہیں بھائی, اس زمانے میں جو یا علی کہتا تھا تو علی کا یا بعد میں نکلتا تھا, سر پہلے جدا ہو جاتا تھا, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یا علی کہتا تھا. آج اگر آپ یہاں پہ یا علی کہیں نا, لوگ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے, کہیں گے یار نعرے کے ساتھ تو جچتا یہی نام ہے, جو نہیں بھی جانتا وہ بھی کھڑا ہو جائے گا, وہ بھی یا علی کہنا شروع کر دے گا. تو آج اگر وہ ثواب لینا ہے تو اپنی جان کو تیار کریں ہتھیلی پہ رکھنے کے لیے. شہادت یہ نہیں ہوتی کہ انسان گولی آ رہی ہے اس کے آگے کھڑا ہو جائے, نہیں, لیکن جہاں گولی لگنے کا امکان موجود ہو وہاں کام سے پیچھے نہ ہٹنا, یہ مومن کی شان ہے. جہاں جان خطرے میں ہو, جان خطرے میں ہو, لوگ جان کہتے ہیں ہم جان قربان کر دیں گے لیکن پیسے کی بات نہ کرنا. دوست یہ کہتے ہیں نا, کھلی بات کریں گے بالکل آپ سے, ریکارڈنگ جو ہے وہ بند کر دیں, بعد میں پھر سنائیں گے, پھر پتہ نہیں کیسے کیا ہو جائے گا. بھائی ہم یہ کہتے ہیں نا, چمڑی جائے تو دمڑی نہ جائے, جان چلی جائے کوئی بات نہیں لیکن پیسہ نہیں جانا چاہیے, لیکن حقیقت میں جان ہے تو جہان ہے. درست ہے, تو پیسے سب سے کمزور چیز ہے, انسان پیسہ اپنی عزت پہ قربان کر دیتا ہے, پیسہ اپنی اولاد کی تعلیم پہ قربان کر دیتا ہے, پیسہ اپنی صحت پہ قربان کر رہا ہے تو اپنی جان پہ بھی قربان کر سکتا ہے. جان سب سے بڑی چیز ہے, جان کو تیار کرنا چاہیے کہ یہ جان جانے کا اگر کہیں خطرہ موجود ہو تو پھر ادھر پیچھے ریورس گیئر نہ لگا لے. کیوں, تاریخ میں کس نے لگایا تھا یہ, نہیں لانا تو ہم کسی پہ نہیں, میں تو نہیں بھیجتا کسی پہ بھائی, میں صاف بات بتا رہا ہوں, ہمیں بہت ڈر لگتا ہے بھائی, وہ ان کے تو امتحان ہو گئے, ہمارا کیا پتا ہے بھائی, ہمارا جس دن امتحان ہوگا پھر پتا چلے گا. کوفے میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے, انہوں نے خط شط لکھ کے بھیجا, مولا حسین کو بلوا لیا. ہم میں سے ہم صرف عریضے بھیجتے ہیں, خط بھی نہیں بھیجتے ہیں. اگر کہیں ایسے امتحان میں پڑ گئے, ان کا بھی یہی امتحان ہوا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ جو پکڑا جائے گا بیعت سے ہاتھ نہ کھینچا اس کو قتل کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, جو نہیں ملا اس کے کاروبار پہ گھر پہ قبضہ کر لیا جائے گا, ان کی بیویوں کو بچوں کو بے عزت کر دیا جائے گا, بچوں کو قتل کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا مولا ہم تو تیرے ہیں لیکن قربانیوں کے لیے اور بتیرے ہیں. درست یہی ہوا تھا نا, یہی ہوا تھا, یہ تاریخ ہے, یہ کوفہ کی تاریخ ہے, یہ جو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. اور میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں جب تک امتحان میں سے نہ گزروں کوئی پتہ نہیں ہے کسی کا. ہمیں اللہ پروردگار عالم سے ہر وقت ہر روز دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ جب وہ وقت آئے, پروردگارہ میرے پاؤں کو ثابت قدم رکھنا. یہ پل صراط ہے, پل صراط جو قیامت کا ہم کہتے ہیں نا, کہ دعا کرتے ہیں پروردگارہ میرے قدموں کو پل صراط پہ ثابت کر. یہ پل صراط ہے کہ جب مفادات کسی طرف بلا رہے ہوں اور حسین کسی طرف بلا رہے ہوں, ایسا نہ ہو کہ جب آخری حسین تشریف لائیں اور وہ کہیں کیا کہیں, حل من ناصر ینصرنی, یہ کہ نہ ہونا چاہیے, میرے مولا کو نہیں کہنا چاہیے. اور یاد رکھیے یہاں پر معیار ہے, بغیر معیار کے کوئی قبول نہیں ہوتا ہے. میں زیادہ بات وقت نہیں لوں گا آپ کا, صرف تھوڑا سا ایک بات اور عرض کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کروں. کربلا میں تین قسم کے شیعہ تھے. مولوی صاحب آ گئے ہیں, شیعوں کو تقسیم کر دیا ہے نا. کربلا میں تین قسم کے مولا حسین کے ساتھی تھے. ایک وہ ساتھی تھے جن کے لیے مولا نے چراغ بجھا دیے اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اور میں بیعت سے بھی آزاد کرتا ہوں اور جنت کی بھی گارنٹی دیتا ہوں, تھے نا. اور کچھ لوگ اٹھ کے چلے بھی گئے کہ جب گارنٹی بھی مل رہی ہے جنت کی اور مولا نے اپنی خوشی سے ہمیں آزاد بھی کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں چلے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں, چلے جائے. درست. ایک اور کیٹیگری تھی امام حسین کے ساتھیوں کی, وہ کون سے تھے کہ اب امام نے اگر کہہ دیا کہ چراغ بجھا دیے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے تو اس کا مطلب ہے مولا کے پاس کافی لوگ موجود ہیں نا اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو جب امام کے ساتھ شامل ہوئے تو مولا نے انکار نہیں کیا, مثلا حر, مثلا وہب بن عبداللہ قلبی, یہ شامل ہونے کے لیے آئے تو مولا نے روکا نہیں. یہ دوسری کیٹیگری تھی. تیسری کیٹیگری کون سی تھی جس کو خط لکھ کے مولا کہتے ہیں حبیب پہنچو کربلا کے حسین تنہا ہے. تینوں راستے ہمارے لیے کھلے ہیں. ہم جنت کے حصول کے لیے حسین کا ساتھ تو وہ لجپال ہیں, درست, وہ سخی ہیں, اگر جنت چاہیے وہ جنت بھی دے دیں گے. اگر کہتے ہیں نہیں مولا آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دینا ہے, دوسری کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی راستہ ہمارے لیے کھلا ہے. لیکن مزہ تو اس کا ہے کہ ہم نہ کہیں مولا ہم تیرے ہیں, مولا کہے کہ یہ ہمارے آنے دو. اگر جنت میں ہماری شفاعت کر دیں اور منہ پھیر کے بیٹھ جائیں ہم سے کہ یار اس کی بڑا مطلب ہے پوٹلی بڑی عجیب سی لے کر آیا تھا, تو میں کہتا ہوں کہ ان جنت سے جہنم کی آگ میں جلنے کو ہم ترجیح دیں گے. ایسی بات ہے نا, راستہ کھلا ہوا ہے, آگے بڑھنے کا مقام ہے. جس کی جو کیٹیگری ہے, جس کا جو لیول ہے, جس کی جو حیثیت ہے, دوسرے کو نہیں کہ وہ غلط ہے, یہ کر رہا ہے غلط ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, نہیں. ہر ایک کا اپنی عقل ہے, ہر ایک کا اپنا شعور ہے, ہر ایک کی اپنی سوچ سمجھ بوجھ ہے, اور ہر ایک اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق فیصلہ کرے گا اور وہ آگے بڑھے گا. دوسرے کا کیا پتہ ہے دوسرا کس لیول پہ ہے, وہ کس لیول کی بات کر رہا ہے. اور جو ابھی نظام کی بات ہو رہی ہے, ابھی تو تقسیم نظام کی ہونی ہے نا, بڑے بڑے مکاتب فکر میں سے, بڑی بڑی جگہوں میں سے لوگ نکلیں گے, چھانٹی ہونی ہے, ابھی چھانٹی ہونی ہے, ہمارے لوگوں میں سے بھی چھانٹی ہونی ہے. جس طرح ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں ایک دور میں, اسی طریقے سے لوگ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے. ہم آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں, ایک دور میں لوگ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے. کون؟ یہودی نصارہ. کئی لوگ ملتے ہیں نا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, بحیرہ نے کیا بتایا تھا کہ میں اس کے اندر نبی کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ نبی نے آنا ہے, ان کو بتایا گیا تھا, ان کے بڑوں نے بتا دیا تھا. یہودیوں نے کہ بڑوں نے بتایا ہوا تھا کہ اے آخری نبی حجاز میں آئے گا. درست ہے, ان کو بتایا گیا تھا کہ آخری نبی حجاز میں, وہ انتظار کر رہے تھے. لیکن ہمارے انتظار اور ان کے انتظار میں کافی فرق ہے. وہ جو انتظار کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ جیروسلم کے سرسبز و شاداب علاقے چھوڑ دیے اور حجاز کے بنجر علاقوں میں آ کے آباد ہو گئے. میری بات سمجھے؟ یعنی جیروسلم کا جو سرسبز علاقہ تھا وہ چھوڑ دیا انہوں نے, یہودیوں نے, اور وہ آ کر یہاں پہ آباد ہو گئے کہ ہماری آئندہ کی جنریشن جب آئے اور جب آخری نبی آئے ایسا نہ ہو کہ ہماری جنریشن کو معلوم نہ ہو کہ نبی آ گیا ہے. تو امام کے ظہور کے لیے جو علاقہ ان کو پتا ہے پیغمبر اکرم کے آنے کے لیے پہلے سے وہاں پہ انہوں نے انتظام کر لیا تھا. لیکن جب پیغمبر اکرم تشریف لائے تو بہت سے یہودی تھے جنہوں نے پیغمبر اکرم کو قبول کر لیا. مکہ سے جو ہجرت مدینے کی ہوئی ہے نا وہ کیوں ہوئی ہے؟ چونکہ مدینے میں یہودیوں کا زور تھا, ان یہودیوں نے انتظار کیا ہوا تھا اور وہ پیغمبر اکرم کا انتظار کر رہے تھے, تو انہوں نے کیا کیا؟ قبول کر لیا. لیکن بہت سے یہودی انہیں یہودیوں میں جنہوں نے اپنے علاقے چھوڑ کے پیغمبر اکرم کا انتظار کر رہے تھے وہ ایسے تھے جن کے ساتھ خیبر کی جنگ لڑنی پڑی. خیبر کا جو جنگ تھی کس لیے لڑنی پڑی؟ چونکہ وہ ان کو پیغمبر اکرم کا قول دین ایک طرف بلا رہا تھا اور ان کے مفادات ان کو دوسری طرف بلا رہے تھے. اور میں کہوں گا کہ جو مکے کے کفار تھے, کفار مکہ جو تھے, یہ لوگ بھی بت پرست نہیں تھے, ان کا دین شین کچھ نہیں تھا. ان کے جانتے تھے یہ سب لوگ کہ پیغمبر اکرم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. وہ جانتے تھے کہ پیغمبر اکرم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, سچے نبی ہیں. لیکن کیا تھا, ان کے مفادات وہاں پر وابستہ تھے, ان کی کمائی ساری بتوں سے تھی. اور مفادات جب ان کو وہاں پہ بلا رہے تھے اور پیغمبر اکرم یہاں بلا رہے تھے تو ادھر کا زور زیادہ بڑھ گیا, وہ اس کو چھوڑ نہیں سکے. تو عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہمارے مفادات بھی اسی طرف ہوں جس طرف میرا مولا ہو, اور ابھی سے عادت ڈال دیں کہ مفادات ہمیں اگر کھینچ رہے ہوں کسی طرف تو ہم اپنے مولا کی بات سنیں, مفادات کو نہ دیکھیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو جس سے تم پیار کرتے ہو, جس سے تم محبت کرتے ہو, اس چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دے دو. وہ جو فالتو چیز ہے اللہ کی راہ میں دینے سے کچھ نہیں بنتا ہے, وہ چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے. تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین, پروردگارہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور محمد و آل محمد کی محبت کے علاوہ ہر قسم کی محبت سے خالی فرما. پروردگارہ جب وہ آواز آئے قائم آل محمد کی, پروردگارہ ہمیں اس آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب گناہگار ہیں, ہم سب کوئی ایسا نہیں کہ جس نے گناہ نہیں کیا, لیکن پروردگارہ میں آپ سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں, پروردگارہ ایک گناہ کا مجھے یقین ہے ہم میں سے کسی نے نہیں کیا, ایک گناہ ایسا ہے جو ہم میں سے کسی نے نہیں کیا. پروردگارہ ہم نے تیرے حسین کا راستہ نہیں روکا ہے, حر نے حسین کا راستہ روکا تھا, جب حسین کے قدموں پہ سر چھکا دیا تو پروردگارہ تو نے اس کی توبہ قبول کر لی. پروردگارہ آج کی اس پاک رات میں تجھے حر کی توبہ کا واسطہ دیتے ہیں. پروردگارہ ہمارے وہ گناہ جو ہمارے اور مولا حسین اور امام زمانہ کے درمیان حائل ہیں, پروردگارہ ان گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ حقیقی معنوں میں حسینی اور کربلائی بننے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. حاضرین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما, مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما, بے روزگاروں کو حلال کے ذرائع آمدن عنایت فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت و ترقی عنایت فرما, جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک و صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولادوں کی اسلامی خطوط پہ تربیت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں ہر طرح کے جسمانی اور روحانی امراض سے نجات کامل عنایت فرما. حاضرین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما, یوسف حضرت زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل ہونے اور شامل رہنے کی توفیق عنایت فرما. دنیا کے جس جس گوشے میں لوگ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں, بحرین میں, عراق میں, حجاز میں, فلسطین میں, پاکستان میں, پرچنار میں, کوئٹہ میں, کراچی میں, کہاں جہاں کہیں اس یورپ میں, کینیڈا میں, جہاں کہیں دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہے, پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, انہیں چادر حضرت زہرا کا سایہ نصیب فرما. جو لوگ دین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں پروردگارہ اگر قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت فرما, اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین و مرحومات پر رحم فرما. وہ تمام لوگ جنہوں نے عزاداری کے سفر کو آگے بڑھایا, پروردگارہ جنہوں نے نوحوں کے ذریعے, ماتم کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے, تحریر کے ذریعے, کسی بھی انداز میں حسین کے پیغام کو آگے پہنچایا ہے پروردگارہ، تجھے مادر حسین کا واسطہ، انہیں چادر حضرت زہرا کا سایہ نصیب فرما، تمام مرحومین و مرحومات پہ پروردگارہ رحم فرما، آخر میں جملہ مرحومین و مرحومات، مومنین و مومنات، شہداء اسلام، علماء اعلام کے لیے السورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.